بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کو اس سوال کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو خطے کے کیا حالات تھے، خصوصاً ایشیا کے مغرب میں کیا صورتحال تھی، خاص طور سے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسلامی انقلاب کے اثرات خطے میں اور بین الاقوامی سطح پر بہت گہرے ہوئے ہیں، لہٰذا اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ خطے میں طاقت کا توازن کیوں کر تبدیل ہوا اور آپ نے کون سی تبدیلیوں کو محسوس کیا؟ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ بالعموم خطے میں اور بالخصوص لبنان میں کیا واقعات رونما ہوئے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً اہلاً وسہلاً بكم.
اب اگر ہم ماضی میں نگاہ کریں اور واقعات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے کچھ پہلے خطے میں ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ ہے مصر کا عرب اسرائیل لڑائی سے باہر نکلنا اور کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کرنا. عرب اسرائیل لڑائی میں مصر کا مرکزی کردار ہونے کی وجہ سے خطے میں مسئلہ فلسطین اور فلسطین کے مستقبل پر اس واقعے کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوئے. اس واقعے کے بعد بادی النظر میں یوں لگا کہ اب لڑائی کا اختتام اسرائیل کے حق میں ہوگا. اس کی وجہ یہی تھی کہ عربی ممالک اور فلسطینی جہادی گروہ مصر کے بغیر بڑی طاقتوں سے لڑنے کی سکت نہ رکھتے تھے. اسی بنا پر اس واقعے کے رونما ہونے سے عرب دنیا کے درمیان گہری دراڑیں پڑ گئی تھیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں متحدہ رشین فیڈریشن ایک طرف تھا اور دوسری طرف مغربی ممالک امریکہ کی سربراہی میں اس کے مقابلے میں تھے. اس بنا پر ہمارے خطے میں ایک خلا پایا جاتا تھا. کچھ ممالک متحدہ رشین فیڈریشن یعنی مشرقی بلاک میں تھے اور کچھ ممالک مغربی بلاک میں یعنی امریکہ کی جانب تھے. لہٰذا عربی ممالک میں ہم ایک بڑے خلا کو محسوس کر رہے تھے. خطے کی اقوام کے لیے اس خلا کے بہت خطرناک اثرات تھے. البتہ عرب اسرائیل جنگ کی بھی خطرناک اثرات خطے میں پائے جاتے تھے. اسی طرح اس زمانے میں متحدہ رشین فیڈریشن اور متحدہ امریکہ کے مابین ایک سر جنگ بھی تھی، جس کے اثرات ہمارے خطے میں دیکھے جا سکتے تھے. اسی بنا پر خطے میں رونما ہونے والے واقعات بھی ان اثرات سے دور نہ تھے. لبنان کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ لبنان بھی اسی خطے کا حصہ ہے. اسی بنا پر یہ علاقہ اسرائیلی اقدامات، عرب اسرائیل جنگ اور خطے میں موجود کسی بھی خلا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس زمانے میں لبنان اپنے بعض داخلی مسائل میں بھی الجھا ہوا تھا اور داخلی جنگ اس کے دست و گریباں تھی. 1978 میں یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی سے ٹھیک ایک سال پہلے اسرائیلی دشمن نے جنوب لبنان کا ایک حصہ پر قبضہ کر لیا تھا، پھر ایک حفاظتی باڑ سرحدی باڑ کے نام سے فلسطین اور لبنان کی سرحد پر لگا دی گئی. اسرائیلی دشمن اس حفاظتی باڑ سے آئے دن لبنان کی عوام، ان کے شہروں اور دیہاتوں پر حملہ کرتا اور مزید کسی نہ کسی علاقے میں قبضے کی کوشش کرتا تھا. لہٰذا ہم اس زمانے میں ایک سنجیدہ اور سنگین مشکل کا سامنا کر رہے تھے، یعنی جنوب لبنان میں اسرائیلی قبضہ اور آئے دن کے حملات کو برداشت کر رہے تھے. اسرائیلی توپ خانہ اور اس کے جنگی جہاز جنوب لبنان پر گولہ باری کرتے رہتے تھے. اسرائیل کی طرف سے لوگوں کو اغوا کرنے اور بم دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا. وحشیانہ اقدامات کی بنا پر لوگ بے گھر ہو رہے تھے. یہ تمام واقعات 1977 سے لے کر 1979 تک، یعنی انقلاب اسلامی کی کامیابی سے کچھ پہلے تک رونما ہوئے اور ان کا سلسلہ جاری رہا تھا.
کیا وہ یعنی اسرائیلی دشمن لبنان میں فلسطینیوں کی موجودگی کو بہانہ بنا رہے تھے؟
جی ہاں، اسرائیل فلسطینی مقاومت اور فلسطینیوں کی کارروائیوں پر معترض تھا، لیکن یہ بات یہ ایک بہانہ تھی کیونکہ جنوب لبنان پر اسرائیل کی چڑھائی 1948 سے شروع ہو گئی تھی، یعنی جس زمانے میں ابھی فلسطینی مقاومت جنوب لبنان میں نہ تھی. مقاومت فلسطین نے 60 کی دہائی کے آخر اور 70 کی دہائی کے شروع میں اردن کے واقعات اور فلسطینی گروہوں کے اردن سے لبنان منتقل ہونے کے بعد جنوب لبنان میں اپنا کام شروع کیا، یہ وہ حالات تھے جن میں اسلامی انقلاب ایران میں کامیاب ہوا۔ انقلاب اسلامی اس زمانے میں کامیاب ہوا جب عرب دنیا اور جہان اسلام میں نا امیدی کے بادل چھائے ہوئے تھے، ہر کسی کو مستقبل کی فکر لاحق تھی۔ عرب اسرائیل جنگ سے مصر کا نکل جانا اور کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کرنا فلسطینیوں اور عرب دنیا والوں کے لیے تحقیر آمیز سیاسی مرحلہ کا آغاز تھا۔ اسی طرح عربی ممالک کے حکمرانوں کی کمزوری، لوگوں میں مایوسی، غم و اندو، نا امیدی اور اپنے مستقبل کی فکر مندی کا باعث تھی۔ لہذا ان حالات و واقعات میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی خطے کی اقوام، خاص طور پر فلسطینی اور لبنانی قوم کے اندر امید زندہ کرنے کا باعث بنی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی ان اقوام میں بھی امید زندہ کرنے کا باعث بنی جو اسرائیل کے وجود سے بہت تکلیف میں تھے، کیونکہ ابتدا ہی سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف صہیونی سازش، فلسطین کی آزادی اور فلسطینی جہادی گروہوں کی حمایت کے بارے میں بالکل واضح تھا۔ امام خمینی قدسہ سرہ فلسطینی قوم کی حمایت، ان کی سرزمین کے ایک ایک انچ کی آزادی اور خطے سے غاصب اسرائیلی حکومت کے خاتمے پر تاکید کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی مستقبل سے امیدوں کو زندہ کرنے کا باعث بنی۔ مقاومت کے حامیوں اور خطے میں موجود مقاومتی تحریکوں کے حوصلے میں اضافے کا باعث بنی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی خطے میں طاقت کے توازن کو باقی رکھنے کی وجہ بن گئی۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ سے مصر باہر نکلا اور اسلامی جمہوریہ ایران اس جنگ میں اترا۔ اس بنا پر عرب اسرائیل جنگ میں موازنہ قدرت ایک مرتبہ پھر برقرار ہو گیا۔ لہذا خطے میں مقاومتی تحریک ایک نئے تاریخی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ یہ واقعہ عرب دنیا اور جہان اسلام میں شیعہ و سنی کے اندر اسلامی و جہادی تحریک کا نقطۂ آغاز تھا۔ امام خمینی نے کئی ایک اہم مسائل پر اقوام عالم کو رہنما اصول دیے، جیسے مسئلہ فلسطین، وحدت مسلمین، جہاد و دفاع، مقاومت، امریکہ اور استکبار سے مقابلہ، ثابت قدمی و استحکام، اعتماد بے نفس، اقوام عالم کا پروردگار عالم پر توکل ہونا، عالمی استکبار کے مقابلے میں اپنی طاقت پر بھروسہ اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنا۔ ان تمام مسائل میں بے شک امام خمینی کے بیانات نے بہت ہمت اور حوصلہ دیا، حوصلہ بڑھایا، شعور بیدار کیا۔ اس زمانے میں خطے اور عالمی سطح پر ان بیانات کے بہت مفید اثرات ہوئے۔ علاوہ ازیں اسلامی انقلاب کے توسط سے جو عمومی ماحول بنا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خطے کی عوام کے اندر ایک نئی روح پھونک دی اور مقاومت کو زندہ کر دیا۔
حضرت امام خمینی اور تحریک مقاومت حزب اللہ لبنان کے حوالے سے امام خمینی کے موقف پر کیا آپ کو کوئی خاص بات یاد ہے؟
جی ہاں، اگر اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو 1982 میں ایران کے خرم شہر کی آزادی کا ذکر کریں۔ ایران عراق جنگ یا صدام کی طرف سے ایران کے خلاف شروع کی جانے والی جنگ کے بارے میں اسرائیلی بہت فکر مند رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خرم شہر کی آزادی کے بعد اسرائیلیوں نے لبنان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ البتہ اس کارروائی کے پیچھے کچھ دوسرے عوامل بھی تھے، لیکن محاذ جنگ پر ایران کو حاصل ہونے والی کامیابیوں اور لبنان میں اسرائیلی تجاوز کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ یہ سلسلہ تھا کہ اسرائیل نے جنوب لبنان، البقاع کا علاقہ، جبل عامل اور بیروت کے نواحی علاقوں پر چڑھائی کی۔ اس وقت کے کچھ علماء اور مجاہدین نے اسرائیلی حملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی مقاومت شروع کرنے اور جہادی تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں اسرائیل سارے لبنان میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ آدھے لبنان یعنی اس سرزمین کے تقریباً 40% حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 100,000 اسرائیلی فوجی، کئی دوسرے ممالک جیسے امریکہ، فرانس، برطانیہ اور اٹلی کی افواج کو اپنے ہمراہ لے کر خطے میں صلح اور امن کے بہانے لبنان میں داخل ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں خود لبنانی عوام کے اپنے کچھ نیم فوجی دستے بھی اسرائیل سے رابطے میں تھے اور ان کی مدد کر رہے تھے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں صورتحال انتہائی ابتر تھی۔ اس کے بعد بعض علماء، مومنین اور مجاہد برادران نے مقاومت اسلامی یعنی حزب اللہ کے نام سے ایک نیا جہادی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا نام حزب اللہ رکھا گیا۔ اس تنظیم کا آغاز اور اسرائیلی غاصبانہ قبضے کے خلاف مقابلہ کرنے کی خاطر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے گروہوں کو شام و لبنان بھیجنے کا فیصلہ ایک ہی زمانے میں ہوا۔ شروع میں ارادہ یہ تھا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران شامی افواج اور لبنانی و فلسطینی جہادی تنظیموں کے ساتھ مل کر اسرائیل سے جنگ کرے گی، لیکن تھوڑے ہی وقت میں اسرائیل کی جانب سے ہونے والے حملوں میں کمی آ گئی، لہذا اس بنا پر صرف عسکری محاذ پر لڑائی کافی نہ تھی بلکہ اب پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت تھی کہ عوامی حمایت حاصل کی جائے اور عوام کو دفاع کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یہ وقت تھا کہ جب امام خمینی نے شام و لبنان میں اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنے والے سپاہ پاسداران کے گروہوں کو مامور کیا کہ وہ لبنانی نوجوانوں کو عسکری تربیت دیں تاکہ آئندہ وہ خود قابض قوتوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور دفاعی کاروائیاں انجام دے سکیں۔ بنابراین شام، البقاء لبنان، بالبک، حرمل اور حنیتا میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ذمہ داری تبدیل ہو گئی اور ان کے مراکز لبنانی جوانوں کی عسکری تربیت گاہوں میں بدل گئے۔ وہ لبنانی جوانوں کو جنگی مشقیں کراتے تھے اور ان کی لاجسٹک مدد کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی صرف موجودگی سے لبنانی جوانوں اور جہادی گروہوں میں اسرائیل کے ساتھ لڑنے کا جذبہ بڑھ رہا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ طے کیا گیا تھا ایک بڑی مقاومتی تحریک شروع کی جائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مقاومت کے حامی برادران میں سے 9 افراد من جملہ شہید سید عباس موسوی رحم اللہ کو منتخب کیا گیا تاکہ وہ اس ہدف کو آگے بڑھائیں۔ طبعی طور پر میں ان 9 افراد میں شامل نہ تھا کیونکہ اس زمانے میں میری عمر کم تھی اور میں 22 یا 23 سال کا تھا، اور یہ 9 افراد ایران گئے اور انہوں نے وہاں اسلامی جمہوریہ ایران کے ذمہ داران اور اعلیٰ حکام نیز امام خمینی سے ملاقات کی۔ انہوں نے امام خمینی سے ملاقات میں خطے اور لبنان کی تازہ صورتحال کو بیان کیا اور بڑی سطح پر مقاومتی تحریک شروع کرنے کی اپنی تجویز امام خمینی کے سامنے رکھی۔ انہوں نے امام خمینی سے کہا، ہم آپ کی قیادت، سرپرستی اور رہبری پر ایمان رکھتے ہیں، آپ فرمائیں ہمارا فریضہ اور ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت امام خمینی نے جواب میں تاکید کرتے ہوئے کہا، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ دشمن کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں، چاہے آپ کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کمی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ دور تھا جب حزب اللہ کے اراکین کی تعداد بہت کم تھی۔ امام خمینی نے فرمایا کہ صفر سے شروع کرو اور تم لوگوں کا توکل خدا پر ہونا چاہیے، نیز دنیا میں کسی کے انتظار میں نہ رہو کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور یاد رکھیں کہ پروردگار آپ کی مدد کرے گا، میں فتح کو آپ کے ماتھے پر دیکھ رہا ہوں۔ اس زمانے میں یہ پیش گوئی ایک عجیب بات تھی۔ امام خمینی نے اس فیصلے کو نیک فال قرار دیا، لہذا امام خمینی کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں ہمارے برادران پہنچے اور مقاومت اسلامی لبنان کا سنگ بنیاد حزب اللہ کے نام سے رکھا گیا۔ اس وقت ہمارے دوستوں نے امام سے کہا امام خمینی سے کہا، ہم آپ کی سرپرستی، قیادت اور رہبری پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کے کام بہرحال بہت زیادہ اور مصروفیات بہت زیادہ ہیں، آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اسی بنا پر ہم مسلسل تمام تر مسائل اور معاملات میں آپ کے مزاحم نہیں ہونا چاہتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک کسی نائب کا تعارف کروا دیں تاکہ اپنے ضروری معاملات میں ہم ان کی طرف رجوع کر لیا کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آیت اللہ خامنائی، جو کہ اس دور میں ایران کے صدر محترم تھے، کا اپنے نائب کے طور پر ہمیں تعارف کروایا اور فرمایا کہ جناب خامنائی میرے نمائندہ ہیں۔ اسی بنیاد پر پہلے دن سے ہی حزب اللہ لبنان کا حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے ساتھ گہرا رابطہ شروع ہو گیا۔ ہم مسلسل مختلف ادوار میں ان سے رابطے میں رہے اور ہمیشہ ان کی خدمت میں آتے رہے، تازہ بے تازہ حالات کی رپورٹ ان تک پہنچاتے رہے، اور ہمیشہ انہوں نے مقاومت کی حمایت اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ امام خمینی کے حوالے سے میری ان کے ساتھ یادوں میں سے ایک وہ وقت تھا جب حزب اللہ کے کچھ شہادت طلب افراد کا وصیت نامہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ لبنان میں سب سے پہلے فضائی حملے کا تجربہ ہماری طرف سے کیا گیا، ہمارے بعض جوانوں نے یہ کارروائی انجام دی، حزب اللہ میں ہمارے کچھ برادران نے شہادت طلب افراد کے وصیت ناموں پر مشتمل ویڈیو جاری کی جنہوں نے لبنان میں عظیم فدائی حملہ کیا اور غاصبوں کے وجود پر لرزہ طاری کر دیا۔ ذرائع ابلاغ میں اس ویڈیو کو جاری کرنے سے پہلے حضرت امام خمینی کے سامنے چلایا گیا، امام خمینی نے اسے دیکھا اور اس کے بارے میں گفتگو کی۔ وصیت نامے بہت خوبصورت اور عشق و روحانیت سے بھرپور تھے۔ امام خمینی نے ویڈیو دیکھنے کے بعد فرمایا، یہ جوان ہیں، کیونکہ وہ سب جوان تھے، پھر فرمایا، یہ حقیقی روحانیت سے سرشار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام خمینی ان وصیت ناموں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ امام خمینی نے اپنی پربرکت زندگی کے آخری لمحات تک لبنان میں مقاومت اور حزب اللہ پر خاص توجہ رکھی اور ان کی حمایت جاری رکھی۔ مجھے یاد ہے کہ امام خمینی کی وفات سے تقریباً ایک دو مہینہ پہلے، یعنی جب وہ بیماری کے بستر پر تھے، وہ ملکی حکام سے بھی بہت کم ملاقات کیا کرتے تھے اور غیر ملکی افراد سے تو بالکل نہیں۔ میں شورائے حزب اللہ کے رکن کی حیثیت اور حزب اللہ کے اجرائی امور کے صدر کی حیثیت سے ایران آیا۔ یہاں سید القائد مرحوم جناب آیت اللہ رفسنجانی اور بعض ایرانی اعلی حکام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، میں امام خمینی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ امام خمینی بیمار ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ میں نے کہا، میں اپنی کوشش ضرور کروں گا، تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر میں دفتر امام خمینی گیا اور ملاقات کی درخواست کی۔ اس زمانے میں ہمارے ایک دوست جناب شیخ رحیمیان بیت امام خمینی میں ہوا کرتے تھے، وہ لبنانیوں کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے سید احمد خمینی سے بات کی۔ دوسرے دن مجھ سے کہا گیا کہ ملاقات کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں امام خمینی سے ملاقات کے لیے پہنچا، وہاں کوئی نہ تھا، یعنی حتیٰ سید احمد خمینی بھی وہاں موجود نہ تھے، حکام میں سے بھی کوئی نہ تھا۔ وزارت خارجہ اور سپاہ پاسداران کے وہ لوگ جو عام طور پر ملاقاتوں میں موجود رہا کرتے تھے، وہ بھی وہاں موجود نہ تھے۔ جناب رحیمیان بھی امام خمینی کے کمرے تک میرے ساتھ آئے اور پھر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت امام خمینی کی وجہ سے میرے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ امام خمینی ایک کرسی پر تشریف فرما تھے، میں زمین پر بیٹھ گیا۔ ہیبت امام خمینی کی وجہ سے میرے وجود پر لرزہ طاری تھا، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امام خمینی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قریب آؤ۔ میں قریب چلا گیا۔ امام خمینی نے کہا کہ اور قریب آؤ، تو میں اور قریب چلا گیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے بات شروع کی اور میرے پاس جو خط تھا وہ امام کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر میں نے لبنان کی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال امام خمینی کے گوش گزار کی۔ امام خمینی نے مختلف مسائل کا جواب دیا اور پھر تبسم کرتے ہوئے فرمایا، میرے تمام بھائیوں سے کہو پریشان نہ ہو، اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر اور میرے ساتھی سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ امام خمینی کے ساتھ میری آخری ملاقات تھی۔
آپ نے فرمایا کہ انتہائی مشکل حالات میں حزب اللہ کی تشکیل ہوئی اور اس نے اپنا کام شروع کیا۔ آپ نے بتایا کہ اس وقت ایران خود ایک جنگ میں گھرا ہوا تھا، لبنان میں صہیونی حکومت گاہے بگاہے عوام پر حملہ آور ہوتی اور قتل و غارت کرتی۔ ان دشوار حالات میں حزب اللہ نے کام شروع کیا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ حضرت امام خمینی نے آپ کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی طرف رجوع کرنے کا کہا تاکہ آپ ان سے رابطے میں رہیں۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ امام خمینی کی رحلت کے بعد آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جو آپ کی رہنمائی فرمائی، ان میں سے بعض اہم امور بیان فرمائیے۔ نیز انہوں نے اپنے دور صدارت میں مشکلات سے نمٹنے کے لیے جو رائے حل پیش کیے، ان سے بھی ہمیں مطلع فرمائیے۔
ابتدائی سے ہمارا رابطہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید امام علی خامنائی سے برقرار ہو گیا تھا۔ میں انہیں اپنی ادبیات میں حضرت آقا کہتا ہوں۔ حزب اللہ میں ایک شورا ہوتی ہے کہ جس کے اراکین کی تعداد مختلف ادوار میں کم زیادہ ہوتی رہی ہے۔ یہ لوگ حضرت آقا کی صدارت کے دور میں مسلسل ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ اس دور کے بارے میں آئندہ جو بتاؤں گا، اس کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ ان کی صدارت میں اور امام خمینی کی وفات سے پہلے سات سال تک ان سے رابطہ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت آقا لبنانی وفود کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے اور اپنا اچھا خاصا وقت ان کے لیے مخصوص کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کے ساتھ ہماری نشستیں 2-3 گھنٹے اور بعض اوقات 4 گھنٹے تک طویل ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ ہماری باتوں کو بہت غور سے سنا کرتے تھے، ہمارے ساتھی بھی بہت تفصیل کے ساتھ انہیں مسائل سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سب لوگوں کی ایک رائے نہ ہوا کرتی تھی، ہمارے دوستوں کے مختلف نقطہ نظر ہوا کرتے تھے اور حضرت آقا تمام نقطہ نظر، تمام آرا اور ہر طرح کی دلیل کو توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ ایک اہم بات یہ تھی کہ حضرت آقا اور ہمارے درمیان زبان اور عربی بول چال میں کوئی مشکل نہ تھی، کیونکہ انہیں عربی زبان پر عبور تھا اور وہ مکمل طور پر عربی زبان و لہجے میں بات کر سکتے تھے اور وہ بہت خوبصورت انداز میں عربی زبان میں بات کرتے تھے۔ البتہ وہ ترجیح دیتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک عربی مترجم بھی موجود رہے۔ عام طور پر حضرت آقا فارسی میں بات کرتے، لیکن جب لبنانی نمائندگان عربی میں بات کرتے تو انہیں ترجمے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ عربی زبان پر عبور ہونے کی وجہ سے وہ ہماری مشکلات اور ہمارے لبنانی بھائیوں کے نقطہ نظر کو اچھی طرح سمجھ پاتے تھے۔ قابل ذکر اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت آقا کو امام خمینی کی طرف سے تمام تر اختیارات حاصل ہونے کے باوجود ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ ہمارے لیے راستہ دکھانے والے رہنما کی حیثیت میں رہیں اور ہماری مدد کیا کرتے تاکہ تمام تر فیصلے ہم خود کریں۔ مجھے یاد ہے کہ تمام نشستوں میں اس زمانے میں اور اس کے بعد جب وہ رہبر منتخب ہو گئے، جب بھی حضرت آقا کوئی رائے دینا چاہتے تو کہتے میری تجویز یہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچ چکے ہوتے تھے لیکن ہم سے کہتے آپ سب مل کر بیٹھیں، آپس میں مشورہ کریں اور پھر جو صحیح ہے اس کا فیصلہ کر لیں۔ در حقیقت اس حساس مرحلے میں حضرت آقا حزب اللہ کے سپہ سالاروں اور قائدین کی فکری، علمی اور ذہنی پرورش کرنے کے ساتھ ان کی ہدایت اور رہبری میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، تاکہ اس طرح ہمارے عزیز دوست بلند ترین اعتماد بنفس کے ساتھ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے سخت ترین حالات میں فیصلہ کر سکیں۔ وہ اپنی رائے سے آگاہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ ضرب المثل جو آپ کہتے ہیں اپنی مملکت کی صلاح کو خسروان جانتا ہے کو دہرایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے آپ لبنان والے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر جانتے ہیں، ہم بعض نقطۂ نظر بیان کریں گے اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے، اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کی جگہ فیصلہ کرے گا۔ اسی بنا پر حزب اللہ کی تربیت، ہدایت اور ترقی کے مراحل میں حضرت آقا کا بہت بنیادی، اہم اور سنجیدہ اور عظیم کردار ہے۔ ہمارے دوست سال میں 2 سے 3 مرتبہ ایران جایا کرتے تھے، یعنی تقریباً ہر 6 مہینے بعد ایک سفر ایران کا ہوا کرتا تھا، تاکہ ایران کے حالات اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں ایرانی حکام کے نقطہ نظر سے آگاہی ہو سکے، کیونکہ اس زمانے کے خطے کی صورتحال میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ واضح ہے کہ اس وقت جنگ بھی جاری تھی، ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ اور خطے میں اس کی بازتاب سے آگاہی ضروری تھی، لہذا ہمارے دوستوں کو ایران کے ساتھ مسلسل مشورت اور معلومات کے تبادلہ نیز بعض حوالوں سے حمایت کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں جب کبھی ہمارے دوستوں کو کوئی اہم اور فوری مسئلہ درپیش ہوتا تو مجھے ایران روانہ کرتے تھے، کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی مسائل بھی نہیں تھے، صرف میں ہوا کرتا تھا اور میں نے ایک بیگ اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ میں چونکہ کوئی اہم اور مشہور شخصیت نہ تھا اس لیے میرا ایران جانا بھی مشکل نہ تھا اور کسی قسم کا حفاظتی و سیکیورٹی خطرہ بھی نہ تھا۔ اور ایک اور بات یہ کہ حزب اللہ میں جو برادران تھے ان میں سے فارسی زبان پر سب سے بہتر عبور مجھے حاصل تھا، یہی وجہ تھی وہ ترجیح دیتے تھے کہ میں ایران جاؤں۔ لہٰذا ابتدا سے ہی میرے اور ایرانی بھائیوں کے درمیان مہر و محبت کا تعلق قائم تھا۔ ہمارے برادران مجھ سے کہتے تھے کہ تم ایرانیوں کو پسند کرتے ہو اور ایرانی تم سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم ہی ایران جاؤ۔ میں اپنے لبنانی بھائیوں کی جانب سے حضرت آقا کی خدمت میں جایا کرتا تھا، 1-2 گھنٹے ان کے حضور میں زانو ادب طے کرتا اور حتیٰ جب گفتگو ختم ہو جایا کرتی اور رخصت کی اجازت چاہتا تو وہ مجھ سے کہتے، آپ کو جلدی کیوں ہے؟ ابھی تشریف رکھیں اور اگر کوئی بات باقی ہے تو بیان کریں۔ وہ دور حزب اللہ کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ حزب اللہ بہت ہی بنیادی مسائل، نظریات اور اہم اہداف و مقاصد پر متوجہ ہو چکی تھی۔ ہم اور دیگر برادران مختلف نظریات کے حامل تھے، لیکن آخر کار ہم ایک عبارت پر متفق ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج حزب اللہ میں ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی نظر پائی جاتی ہے۔ مختلف پیش آنے والے واقعات اور ان میں حاصل ہونے والے تجربات، نیز حضرت امام خمینی اور حضرت آقا کی رہنمائی و رہبری، خواہ امام خمینی کی حیات میں یا ان کی وفات کے بعد، نے ہمارے نظریات کو متحد اور یک جہت کر دیا۔
1989 کے جب حضرت امام خمینی دائمی رحمت خدا میں چلے گئے، ہماری عوام اور اسلامی انقلاب سے عقیدت رکھنے والے سب لوگ عزادار تھے۔ وہ لمحات ہمارے لیے اور اسلامی انقلاب سے دلی وابستگی رکھنے والوں کے لیے انتہائی حساس تھے۔ پھر جب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین منتخب ہوئے، تو آپ مختصر طور پر فرمائیے کہ ان حالات میں اور اس دور میں کہ آپ اور حزب اللہ کس کیفیت میں تھے، نیز امام خمینی کی رحلت کے بعد خطے میں اور بین الاقوامی سطح پر آپ کو جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا، اس پر تفصیلی روشنی فرمائیں۔ یقیناً وہ دور بہت حساس تھا، کیونکہ اس وقت رشین فیڈریشن ٹوٹ رہا تھا اور امریکہ کی طرف رجحان بڑھ رہا تھا اور سرجن کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ سہونی حکومت کی جانب سے صلح کی باتیں ہونے لگیں اور اسلامی انقلاب کے لیے کچھ خاص حالات پیدا ہو گئے تھے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی ضرور رحلت امام خمینی کے بعد کی منصوبہ بندی کر رکھی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس صورتحال کے بارے میں بات کریں اور ان حالات کو ہمارے لیے بیان کریں، اور یہ کہ خطے و بین الاقوامی سطح پر جو تبدیلیاں ہوئیں، حضرت آقا نے کس طرح ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امام خمینی کی حیات میں اراکین حزب اللہ لبنان اور مقاومت کے حمایتیوں کے ان کے ساتھ بہت قریبی فکری، علمی و ثقافتی روابط تھے۔ اس کے باوجود اراکین حزب اللہ حضرت امام خمینی کے ساتھ جذباتی و احساساتی وابستگی رکھتے تھے۔ وہ حقیقت میں بہت سے ایرانیوں کی طرح جو محاذ جنگ پر لڑ رہے تھے، امام خمینی کے عاشق تھے۔ حزب اللہ کے اراکین انہیں ایک قائد، رہبر، ہادی، واعظ، مرجع تقلید اور ایک باپ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں نے ابھی تک لبنانیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی شخصیت کے اتنے عاشق اور چاہنے والے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رحلت امام خمینی کے دن لبنانیوں پر غم و اندھو کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اور ان کا غم کسی بھی طرح ایرانیوں سے یا دیگر مسلمین سے کم نہ تھا۔ اسی بنا پر پہلی بات یہ تھی کہ لبنانیوں کی حضرت امام خمینی سے جذباتی وابستگی تھی، اور دوسری یہ کہ اس وقت میں بہت بڑی پریشانی پائی جا رہی تھی، اور وہ یہ کہ مغربی میڈیا مسلسل امام خمینی کے بعد والے حالات پر تبصرہ کر رہا تھا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ اصل مشکل یہی مرد تھا اور اس کے بعد ایران ٹوٹ جائے گا، نیز ایران میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ایران کے اندر جنگ اور لڑائی جھگڑے ہوں گے اور ان کے پاس قیادت کے لیے کوئی جانشین موجود نہیں۔ اور ادھر امام خمینی کی پربرکت زندگی کے آخری ایام میں بہت سخت قسم کی نفسیاتی جنگ چل رہی تھی، خاص طور سے جناب مرحوم منتظری کو معزول کرنے اور بعض دوسرے مسائل کے حوالے سے ملکی سیاسی فضا سازگار نہ تھی۔ اسی بنا پر بعض پریشانیوں کا سامنا تھا۔ اس زمانے میں ہم سے کہا جا رہا تھا کہ آپ جس اسلامی جمہوریہ ایران پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں اور اس پر ایمان و اعتماد رکھتے ہیں، رحلت امام خمینی کے بعد تباہی اور سکوت کے راستے پر ہے، لہذا دوسرا اہم مسئلہ دشمن کی طرف سے شروع کی گئی نفسیاتی جنگ تھی، اور تیسرا بڑا مسئلہ رحلت امام خمینی کے بعد کی صورتحال سے ہماری عدم آگاہی تھی۔ ہمیں معلوم نہ تھا کہ ان کے بعد معاملات کیا رخ اختیار کریں گے اور کیا ہوگا، اسی وجہ سے ہم بہت پریشان تھے۔ جب ہم رحلت امام خمینی کے بعد ٹیلی ویژن کے ذریعے واقعات کا جائزہ لے رہے تھے، تو ایران میں ملکی سطح پر امن امنہ کی بہترین صورتحال اور امام خمینی کے تشییع جنازہ میں ایرانی قوم کی کثیر شرکت کو دیکھ کر ہمارا ذہن مطمئن اور دل پرسکون ہو گیا۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ ایران نہ خانہ جنگی اور نہ ہی ٹوٹنے و سکوت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بالآخر ایرانیوں نے نہایت عقل مندی کے ساتھ ایک مناسب رہبر کا انتخاب کر لیا۔ ہم تمام ایرانیوں کی مانند اس حوالے سے مجلس خبرگان کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجلس خبرگان کی جانب سے حضرت آقا کا اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے رہبر منتخب کیے جانا لبنانیوں کے لیے ناقابل یقین تھا، چونکہ ہم ایرانی شخصیات کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا رہبری کے لیے حضرت آقا سے زیادہ کوئی فرد عالم تر اور مناسب تر ہے یا نہیں۔ ہم صرف انہی حکام کو جانتے تھے جن سے ہم رابطے میں تھے۔ اس ذمہ داری کے لیے حضرت آقا کا انتخاب ہمیں غافل گیر کر دینے والا، غیر معمولی اور باعث مسرت و شدید خوشحالی کا باعث تھا، جس نے ہمارے اذہان کو مطمئن کر دیا۔ بہرحال ہم اس مرحلے کو پار کرائے۔ ہم نے اپنے رابطے کو نئے حالات و واقعات میں بحال کیا اور یہ رابطہ گہرا ہوتا چلا گیا۔
کیا حزب اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے مابین رابطے کے لیے کسی خاص شخص کو مقرر کیا گیا تھا؟
کچھ عرصے بعد ہم ایران گئے اور رحلت امام خمینی پر تعزیت پیش کی، پھر حضرت آقا کی خدمت میں پہنچے۔ وہ پہلے کی طرح صدارتی دفتر میں تھے اور وہ وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ ہم نے وہاں سب کی موجودگی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہمارے ساتھیوں نے انہیں مخاطب کر کے کہا، آپ امام خمینی کی زندگی میں امور لبنان، فلسطین اور خطے میں ان کے نمائندہ تھے، نیز ایران کے صدر بھی تھے۔ اس دور میں ان امور کے لیے آپ وقت نکالتے تھے، لیکن اب آپ اسلامی جمہوریہ ایران اور تمام مسلمانوں کے رہبر بن گئے ہیں۔ اسی بنا پر ممکن ہے کہ آپ پہلے کی طرح ہمارے لیے وقت نہ نکال سکیں، لہٰذا ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نمائندہ مقرر فرما دیں تاکہ ہم مسلسل آپ کے مزاحم نہ ہوں۔ اس وقت حضرت آقا نے تبسم کیا اور فرمایا، میں ابھی جوان ہوں اور انشاءاللہ فرصت بھی رکھتا ہوں، اور میں خطے اور مقاومت کے مسائل پر خصوصی توجہ رکھتا ہوں، لہٰذا ہم ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہیں گے، اور انہوں نے اپنا کوئی نمائندہ مقرر نہیں کیا تاکہ ہم اپنے خصوصی مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں، لیکن ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مزاحم ہوتے رہیں، اور ہمیں حضرت آقا کے زیادہ وقت کی ضرورت نہ تھی، خاص طور پر ابتدائی سالوں میں۔ ہمارے پاس جو اصول، اہداف، مبانی، ضوابط اور ایک راستہ موجود تھا، سب مسائل کا حل اس میں موجود تھا اور معاملات کو منظم کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ الہی نعمات میں سے تھا۔ نعمت ہدایت بالکل واضح تھی، لہذا ضرورت نہ تھی کہ ہر وقت ان کے مزاحم ہوا جائے۔ اسی لیے جیسا کہ حضرت آقا نے فرمایا، ہم نے ویسا ہی اپنے کام کو آگے بڑھا دیا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، جس میں آپ نے رحلت امام خمینی اور حضرت آقا بعنوان رہبر اور ولی امر مسلمین منتخب ہونے کے بعد ان سے ہمارے رابطے کی نوعیت کا دریافت کیا تھا۔ اب رحلت امام خمینی کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں کہا جانا چاہیے کہ وہ بہت خطرناک اور بہت عظیم تھے۔ اس زمانے میں ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ اور حساس موضوع لبنان میں مقاومت کو جاری رکھنا تھا۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس پر حضرت آقا نے بھی بالکل ابتدا ہی سے تاکید کی تھی۔ حضرت آقا کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ حکام کو یہ احکامات اور ہدایات تھیں کہ لبنان اور خطے میں مقاومت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وہ کہتے تھے، جس طرح امام خمینی کی زندگی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سوچ، راہ و روش، اصول اور تہذیب امام خمینی کے مطابق تھی، میں بھی اسی راستے کو مکمل کروں گا اور اسی پر تاکید کروں گا۔ بنابراین پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا کہ ایران میں حکومتوں کی تبدیلی، عہدیداروں، وزارت خانوں، سرکاری اداروں میں تبدیلی، سیاسی افکار میں فرق پیدا ہو جانے کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف اور خطے میں بالخصوص لبنانی مقاومت کی حمایت میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ نہ صرف ایسا نہیں ہوا بلکہ معاملات بہتر طور پر آگے بڑھے، کیونکہ ہر حکومت کے بعد، ہر صدر کے بعد، ہر عہدیدار کے بعد صورتحال بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ حزب اللہ لبنان اور خطے میں مقاومت پر حضرت آقا کی ذاتی عنایات اور توجہ کی بدولت ہو سکا تھا۔ اب ہم سیاسی واقعات کے تجزیہ و تحلیل میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت آقا کے ساتھ رابطے کی نوعیت کو واضح کر چکے ہیں کہ کس طرح رحلت امام خمینی کے بعد ہم نے ان کے ساتھ مل کر کام کو آگے بڑھایا۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ یعنی حضرت آقا کی رہبری کے دور میں لبنان کی داخلی مشکلات تھیں۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے درمیان کچھ مشکلات تھیں اور حضرت آقا نے اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی، لہٰذا حضرت آقا کی رہبری کے ابتدائی سالوں میں ہمارے لیے سب سے اہم جو واقعہ ہوا وہ حزب اللہ لبنان اور عمل ملیشیا کے مابین موجود اختلاف کا حل ہونا تھا۔ یہ مبارک واقعہ حضرت آقا کے ارشادات اور ان کی خصوصی رہنمائی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عہدیداروں کے حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے ساتھ رابطہ، من جملہ لبنانی پارلیمنٹ کے موجودہ اسپیکر جناب نبی وری اور شامی حکام کے رابطوں کی بنا پر وقوع پذیر ہوا۔ اس طرح لبنان میں مقاومتی گروہ ایک ہو گئے۔ یہ نعمت ہمیں حضرت آقا کی برکت اور اس مسئلے پر ان کی تاکید و حمایت کے ساتھ حاصل ہوئی۔ حضرت آقا لبنانی گروہوں کے درمیان پائے جانے والی مشکلات اور جھگڑوں کی نفی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے درمیان وسیع تر رابطوں اور ہر قیمت پر صلح و آشتی برقرار رکھنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ ان کی کوششوں میں کئی سال لگ گئے، یعنی 2 سے 3 سال لگے کہ ہم اس مرحلے کو پار کر سکیں۔ آج اگر ہم حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے درمیان قریبی اور اچھے تعلقات دیکھ رہے ہیں تو یہ حضرت آقا تھے کہ جن کی رہنمائیوں کے ساتھ ان تعلقات کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ آج حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے درمیان روابط صرف حکمت عملی کے تحت نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ہم حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے درمیان اختلافات کے حل ہونے کی برکات سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم نے راہ مقاومت کو آگے بڑھایا ہے اور ہم لبنان اور جنوب لبنان کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ سن 2000 میں صہیونی حکومت کے خلاف حاصل ہونے والی 2 بڑی فتح اسی اتحاد کے سائے میں ممکن ہو سکی ہیں۔ سن 2006 اور جنوب لبنان میں صہیونی حکومت کی جانب سے مسلط کردہ 33 روزہ جنگ میں فتح بھی اسی اتحاد کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ 2006 کے جولائی کی جنگ میں ہم نے مقاومت کی اور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ آج خطے میں اور لبنان میں سیاسی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حزب اللہ کی سیاسی طاقت، قومی اور عسکری قوت کے پیچھے یہی اتحاد اور اچھے روابط ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس زمانے میں سید عباس موسوی رحم اللہ کی شہادت کے بعد ہمارے بھائیوں نے مجھے بے عنوان سیکرٹری جنرل انتخاب کیا تو ہم حضرت آقا سے ملاقات کو گئے۔ انہوں نے بعض موضوعات پر بات کی اور فرمایا، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے مولا صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ اور اسی طرح تمام مومنین کے قلوب شاد ہو جائیں تو اپنے ملک میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے راستے پر چلیں، خاص طور پر حزب اللہ، عمل ملیشیا، علامہ فضل اللہ اور شیخ شمس الدین کے ساتھ رابطے رکھیں۔ اس زمانے میں علامہ فضل اللہ اور شیخ شمس الدین دونوں بقید حیات تھے اور حضرت آقا لبنان میں داخلی اتحاد کو مضبوط رکھنے اور یکجہتی قائم رکھنے پر بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے۔ وہ شیعوں، شیعہ سنی اور عام طور پر تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زور دیتے تھے، لیکن سب سے اہم اور پہلے نمبر پر حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے درمیان روابط نیز شیعوں کے اندرونی حالات کا موضوع تھا۔ دوسرا اہم موضوع جس پر وہ تاکید کیا کرتے تھے وہ حزب اللہ کی جانب سے دوسرے لبنانی سیاسی گروہوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا تھا۔ چاہے بعض دینی، سیاسی، اعتقادی، نظریاتی اختلاف پائے جاتے ہوں، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی اتحاد قائم ہو۔ آپ اپنی نجی محافل میں بھی اس بات پر زور دیا کرتے تھے۔ آج ان تمام موضوعات کا محقق ہو جانا آپ کی قیادت و رہبری کی برکات کے سبب ہے۔ مختلف نشستوں میں آپ مقاومت کو جاری رکھنے، تجاوز کے ساتھ مقابلہ اور جنوب لبنان کی آزادی پر تاکید کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت آقا مقاومت اور اسے بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ وہ تاکید کرتے اور کہتے کہ مقاومت کو آگے بڑھانا چاہیے، وسیع تر ہو اور آخرکار مقبوضہ علاقے واپس لے لیے جائیں۔ لہذا وہ ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ مقاومت کو جاری رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک مشکل تھی اور وہ یہ کہ حزب اللہ کے علاوہ بعض دوسرے مقاومتی گروہ اندرونی سیاسی مسائل میں گرفتار تھے، جس کی وجہ سے ان کی جانب سے مقاومت کا موضوع بھلایا جا رہا تھا۔ یہ چیز باعث بنی کہ مقاومت کی ذمہ داری صرف حزب اللہ اور تحریک عمل بلکہ زیادہ تر حزب اللہ تک محدود ہو گئی۔ حتیٰ حزب اللہ کے اندر بھی ہمارے بعض دوست ملکی سیاست میں جانے کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ اس سب کے باوجود حضرت آقا ہمیشہ مقاومت کی ضرورت اور جہادی کاموں کو ترجیح دینے پر تاکید کیا کرتے تھے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔